بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي تخيرت فيه أشعة أنواره أفهام الموحدين وتقاصرت دون إدراك كماله أوهام المتوكلين. الحمد لله الذي لا يبلغه مدحة القائلين سبحان الله عما يصفون صلاة.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
والصلاة والسلام على آل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سلام عليكم.
اللهم صل على محمد
وعلى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
دوستان استقبال میں ایک اخر بھی بابا سے.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
آج کی گفتگو کے لیے موضوع جس کا انتخاب کیا گیا اور اقرار بھائی نے اس موضوع کی نشاندہی کی تھی، وہ توحید کا موضوع ہے، قدر سخت موضوع ہے. اب موضوع کی سختی اگر ہو بہت زیادہ تو پھر انہیں پکڑیے گا، لیکن ان شاء اللہ کوشش کروں گا کہ اپنی بات آسان بحث کو کر کے پیش کروں. ایک ہم قبل انداز میں سوال ویسے اڑائی اشرف پڑھ کے آ رہا ہوں، تو چاہوں تو بچے دار تقریر کرنا تو وہ میرے لیے زیادہ آسان، لیکن نہیں، آج تھوڑا سا ایک ایسی فائل کو جس کو ہم کبھی ایکسپلور نہیں کرتے، ہمارے ذہن کی جو دماغ کی جو ہارڈ ہے نا، اس پہ ایک فائل ہے خدا کے نام سے. جیسے ونڈوز کی جو اپنے آپریٹنگ سسٹم کی فائلز کو حد امکان عام آپریٹر نہیں چھیڑتے، جبتے ہیں اس کو چھیڑا تو ونڈوز ہی کرپٹ ہو جائے گی، جو پھر کیا کریں گے. ایک فائل بچپن سے جو ہم شعور کی دنیا میں آتے ہیں، بلکہ لاشعوری کی زندگی سے خدا کے نام کی بنتی ہے، جس پہ کبھی ہم کلک نہیں کرتے، کہیں کھل گئی تو گڑبڑ نہ ہو جائے، ہم خراب نہ ہو جائے. باقی فائلیں ایکسپلور کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ امامت کی فائل کھولتے ہیں، نبوت کی فائل کبھی کھول لی، وہ بھی عید رات کبھی اگر موڈ بن گیا تو. لیکن بہرحال ایک فائل جو ہم ایکسپلور نہیں کرتے اور بچپن سے جو بنی تھی وہ فولڈر اسی طرح رہ جاتا ہے قبر میں، جا کے پتہ نہیں کیسے کھلتا ہے.
محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
salavat.
Muhammed ve Ali Muhammed salavat.
ویسے کلی طور پہ دو بنیادی نظریے توحید کے بعد میں ایک اصحاب تعطیل کا نظریہ ہے. تعطیل کا مطلب ہے چھٹی, اصحاب تعطیل یعنی چھٹی والے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس چیپٹر میں چھٹی ہے, ہم کیا اور خدا کہاں, ہم کہاں اور خدا کہاں, خدا کا ہم ادراک کر ہی نہیں سکتے, لہذا چھٹی. انہوں نے تو پکی ویسے ہی چھٹی کر دی, لیکن ہم بہرحال اپنے مکتب کے لحاظ سے اصحاب تعطیل میں سے نہیں ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے, چھٹی نہیں ہے, بلکہ معرفت پروردگار ضروری ہے. اور قرآن سے بڑھ کر تو پھر کوئی نقلی دلیل ہمارے پاس نہیں ہو سکتی, کم از کم مستقیم ڈائریکٹ 100 کے لگ بھگ آیات ہیں جن میں خدا تبارک تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے مختلف پہلاؤں میں. مثلا ایک روش قرآن کی یہ ہے کہ جب خدا کا تعارف کروانا چاہتا ہے تو اللہ الذی کی آیت شروع ہوتی ہے اس پیرائے میں. اللہ الذی, اللہ وہ ہے جو, آگے جو صفات آئے. یا ایک اور اسلوب, ایک اور روش جو قرآن کی ہے وہ ہو الذی کی ہے. مثلاً آج جمعہ تھا, آپ نے شاید یہ سورہ جمعہ سنی ہو آیہ شریفہ, ہو الذی بعث فی الامیین رسولا. یہ ہو الذی کہاں بولا جاتا ہے؟ جب ہم کسی کو نہ پہچانتے ہوں, پوچھیں, آپ فرض کریں کہ ایک زید نام کا شخص ہے, آپ نہیں جانتے, مجھ سے پوچھتے ہیں من زیدو, زید کون ہے, تو میں کہتا ہوں ہو الذی ابن مثلاً خالد, زید وہ ہے جو خالد کا بیٹا ہے, جس کا اتنا فٹ قد ہے, یہ پیشہ ہے, یہ ہو الذی کے ذریعے کیا کرتا ہوں, اس کو پہچنواتا ہوں. خدا تبارک تعالیٰ نے بہت سی آیات میں اپنا تعارف کروایا ہے ہو الذی کے ذریعے. پھر بہت سی آیات قرآن کریم کی ان میں خود آیت کے لفظ سے تعارف کروایا ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ, اور خدا کی نشانیوں میں سے یہ ہے, یہ نشانیاں یعنی خدا کو پہچانو ان نشانیوں کے ذریعے سے. تو یوں تو سارا قرآن ہی خدا کی آیتیں ہیں, آیات الہی, آیت یعنی علامت, نشانی. اور آیت اگر جس کی آیت ہے اس تک نہ پہنچائے تو آیت نہیں ہوتی. سائن علامت جس کی ہے اور جس کی ہے اس تک نہ پہنچائے تو پھر علامت نہ رہے. تو اگر یہ 6666 آیات ہی ہیں قرآن کی 114 سورتوں کے ذمن میں, تو کہیں پہنچانے کے لیے ہے نا, کسی کی آیت ہے تو صاحب آیت کو پہچانوانے کے لیے نہ ہوتی. تو بنا پر تعطیل نہیں ہے, چھٹی نہیں ہے, پہچاننا ہے. لیکن یہاں ایک مشکل ہے, اور وہ یہ کہ ہم ہیں مخلوق, وہ ہے خالق. مخلوق جتنی بھی باشعور ہو جائے, خالق کی وسعت وجودی کو نہیں پا سکتی. ہم اپنی کریشنز کو دیکھیں, مثلا ہم ہماری آج کل کی لیٹسٹ جو ٹیکنالوجی ہے, ہم خاص کریں کمپیوٹر ٹیکنالوجی کو اتنا وہ کر دے کہ ہمیں سمجھنے لگے کچھ کمپیوٹر, ہماری مخلوق ہمیں سمجھنے لگے. بہت سمجھ پائے, بہت سمجھ پائے تو زیادہ زیادہ یہ ڈیٹیکٹ کر لے گا کہ یہ آنکھ ہوئی ہے جو مثلا پہلے جو سکین ہو گیا میرے حافظے میں. کہاں سمجھ سکتی ہے میری مخلوق مجھے, یہ ہو نہیں سکتا. اب یہاں ایک مشکل پھر یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ خالق اور علم کیا ہے. علم نہ, اگر علم کی تعریف کوئی پوچھے علم کسے کہتے ہیں, علم ایکچولی نام ہے یہ ہاتھے کا اپروچ میں لینے کا, جس چیز کو آپ کے وہ آلات ابزار جنہیں ابزار معرفت کہا جاتا ہے, شناخت کے وسیلے, جہاں تک جو چیز آپ کی شناخت کے وسائل کے اپروچ میں آ گئی اس کا علم حاصل ہو جاتا ہے. دیکھنے والی چیز یعنی آپ کی نظارت اور قوہ باصرہ کی اپروچ میں آنے والی چیز ہے, مگر نہ جو چیز آپ کے اپروچ میں نہیں ہوگی آپ دیکھیں گے نہیں, اس کا آپ کا اس کا علم حاصل نہیں ہوگا. علم کلی طور پر معلوم پر عالم کے احاطے کا نام ہے. اب یہ احاطہ مختلف قسموں کا ہے, ایک دفعہ ظاہری مادی ہے جیسے ہمارے ظاہری حواس کا احاطہ, اور ایک معنوی ہے. بہرحال زیادہ پیچیدہ بحث میں بھی نہیں جانا چاہتے, خلاصہ یہ کہ علم معرفت نام ہے عالم کی معلوم پر اپروچ کا. اب اگر معلوم ایسا ہو کہ اپروچیبل ہو تو اس کی معرفت حاصل ہو جائے گی, اگر اپروچیبل ہی نہ ہو میں رسائی ہی نہ میری نہ میری بصارت وہاں پر رسائی پا سکتی ہے, نہ میری سماعت رسائی پا سکتی ہے, نہ میرا شام رسائی پا سکتا ہے, نہ میری لامس رسائی پا سکتی ہے. جہاں اپروچیبل ہی نہیں ہے تو پھر کیا میں اسے پالوں گا, وہ میرا معلوم باقی ہو جائے گا نہیں, تو پھر دوبارہ کہیں بات چھٹی پہ تو نہیں آ گئی, تعطیل پہ تو نہیں آ گئی نہیں. جتنا میرے حواس میں طاقت ہے جتنا اپروچ کر سکتے ہیں اتنا معرفت ضروری ہے حاصل کرنا, چھٹی نہیں. لیکن جتنی اپروچ آپ کو خدا نے طاقت دی ہے اور دعوت دی ہے, نفقت طاقت 6666 آیات میں دعوت دی ہے کہ مجھے پہچانو تو اپروچ کرنا بھی ہے. اچھا اس اپروچ کے بعد جو تصویر بنے گی, آپ ابتدا میں میرا ایک ذہن بن رہا تھا کہ میں آپ سے آج ذرا وہ تصویر کو گلواؤں جو آپ کے ذہن میں خدا کی تصویر ہے, لیکن ٹائم نہیں ہے, وہ آپ خود اسے ذرا دیکھیے گا صداقت سے. یعنی وہ خدا بے شک بت بنتا ہے تو بننے دینا, ایک دفعہ بننے دینا کہ وہ کیسا خدا ہے جو میرے ذہن کے پیچھے 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 کے پردوں میں چھپا بیٹھا ہے, کہیں انسانی صورت میں ملے گا, کہیں فرش پہ ادھر بیٹھا ہوگا, وہ صورت کوئی نہ کوئی ہوگی مجھے یقین ہے. تو ذرا اسے تھوڑا سا آج کنگھال لینا تو میرا خدا کیسا ہے میری تصور میرے تصور میں. جو بھی خدا آپ کا بچپن سے لے کر آج تک آپ کے تصور میں ہے, ایک پتھر اٹھا کے عالم تصور میں اس کی تصویر پہ مار دینا ہے میرے معذرت کے ساتھ, کیونکہ وہ آپ کا خدا نہیں ہے, وہ آپ کا خالق نہیں, آپ کی مخلوق ہے جو آپ کے ذہن میں آپ نے خود کریٹ کی, وہ مخلوق ہے, وہ خالق نہیں ہے. اور معصوم فرماتے ہیں کہ مردود نہیں لائی کم, تمہارے منہ پہ ماری جائے گی وہ تصویر, ہم نے تصویر بنائی ہوئی ہے, وہ ہماری مخلوق ہے. لہذا اس خدا کو توڑنا ہے, اور اس توڑنے کا نام تسبیح ہے. قرآن کی منطق میں اس توڑنے کا نام تسبیح ہے, سبحان, جسے ہم توڑتے ہیں نماز میں, رکوع میں, سجود میں, اور توصیف سے تسبیح زیادہ مہم ہے ایک لحاظ سے. سبحان رب العظیم و بحمد, جب میں کہتا ہوں تو یعنی کیا, سبحت سطحت اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ تصویر جو میں نے بنائی ہے نا اس کو میں توڑ رہا ہوں، میرا اللہ اس سے پاک اور منزہ ہے. ہر تسبیح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو میرے ذہن میں بنی ہوئی پکچر ہے نا خدا کی، وہ تو میری مخلوق ہے، خدا اس سے پاک ہے، منزہ ہے. اور نماز میں ہر تکبیر کا مطلب یہ ہے، ہر اللہ اکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج تک جو تصویر میرے تصور میں خدا کی بنی، خدا اس سے آگے ہے. خدا کوئی بڑی ہستی ہے جو توصیف نہیں ہو سکتی. اب توحید کی تین یاد جو آپ نے پڑھی ہوگی نا کبھی، انشاءاللہ موقع ملا ہوگا. ایسا ہے کہ بس آج کے لیکچر کے بعد بھی جو ذہن میں تصویر بنے گی وہ بھی مخلوق ہوگی. میں آپ کو یہ بھی پہلے سے بتا رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ پہلی کو تصویر خراب ہے خدا کے ہمارے ذہن میں، اسے خراب کرنا ہے اور نہیں بن جائے گی، صحیح تصویر بن جائے گی. نہیں، جب بھی جو بھی خدا کی تصویر بنے اس سے تنزیہ کرنی ہے، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہہ کے. چھٹی بھی نہیں تو کیا کیا جائے. توحید کے باب میں خدا کی صفات ہیں جنہیں دو طرح کی صفات، صفات ثبوتی اور صفات سلبی. صفات ثبوتی ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ یہ خدا کی ساتھ صفات ثبوتی ہیں، کہ خدا عالم ہے، خدا قادر ہے، خدا حکیم ہے، خدا حی ہے، زندہ ہے، خدا مرید ہے، صاحب ارادہ ہے، خدا متکلم ہے، یعنی خدا جس چیز میں چاہے کلام ایجاد کر سکتا ہے. بس یہیں پہ رک جاتے ہیں چند ایک صفات پہ، باقی صفات سلبی ہوتی ہیں کہ جسم نہیں ہے، مرکب نہیں ہے، کیا 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 نہیں ہے. تو تھوڑا سا اسے درک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے ہم خدا کی صفات، بس ذات خدا، لہذا معصومین نے روکا کہ ذات خدا میں غور و فکر ہی نہ کرو، چھوڑ دو. کا شکار کس نہ شرط دام باز گیر، حافظ شیراز نے کہا، عارفین نے کہا، عرفا نے کہا. آخری بات عرفا کی بھی یہ تھی کہ ان کا شکار کس نہ شرط، ان کا ایک خیالی پرندے کا نام ہے فارسی ادبیات میں، عرفانی ادبیات میں، کہ یہ معشوق کسی عاشق کے دام میں نہیں آتا، لہذا جال ہی سمیٹ لو. خداوند تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار بے ایمانہ کے بہت زیادہ آیات میں اپنا تعارف کروایا ہے. آج میں چاہتا ہوں کہ صرف ایک آیت جو خطبے میں تلاوت کی اس کے روشنی میں ایک اور آیت کی توضیح پیش کر کے تھوڑا سا خدا کی معرفت کے قریب اگر ہم آ سکیں تو انشاءاللہ. ارشاد فرماتے ہیں سنوریہم آیاتنا، ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے انہیں، فی الآفاق و فی انفسہم، عالم آفاق میں، کائنات کے ذرے ذرے میں، اور خود ان کے اپنے نفسوں میں، حتی یتبین لہم، یہاں تک ان کے لیے واضح ہو جائے، انہ الحق کے خدا کے. پس پوری کائنات میں خدا کی معرفت کی نشانیاں ہیں اور ہمارے اندر خدا کی معرفت کی نشانیاں ہیں. ان نشانیوں میں سے ایک نشانی کی طرف ایک اور جگہ اشارہ فرماتا ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ، خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ خدا نے تمہیں خلق کیا ہے مٹی سے. ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، پھر ہوتا کیا ہے کہ تم انسان بن کے پھیل جاتے ہو. یہ مٹی سے انسان کی تخلیق خدا کی معرفت کی ایک نشانی ہے. یہ کس تخلیق کی بات ہے؟ ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہیں کہ حضرت آدم ابو البشر کی تخلیق کی بات ہے کہ جو مٹی سے بنائے گئے. ٹھیک ہے، لیکن ہر انسان کی تخلیق کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. ہر انسان کی خلقت ابتدا کا ایک مرحلہ خاک ہے. آپ کہیں گے انسان نطفے سے بنتا ہے، ٹھیک ہے جی نطفے سے بنتا ہے، لیکن نطفے کو رول بیک اگر کیا جائے تو نطفہ غذا سے بنتا ہے. اب آپ کی غذا کی جتنی قسمیں ہیں، یا لحمیات میں سے ہوگی، یا لبنیات میں سے ہوگی، یا حبوبات میں سے ہوگی، گوشت ہوگا یا دودھ ہوگا، اور لبنیات ہوں گی یا حبوبات ہوں گی، اولاد ہوں گے، ان سب کی بازگشت پھر زمین کی طرف، حبوبات ڈائریکٹ زمین سے اور لبنیات اور لامیات ان ڈائریکٹ زمین سے، مٹی سے. خلاصہ واپس لوٹ کے کہاں جاتے ہیں؟ مٹی پہ. آج ہم تھوڑا سا عالم تصور میں اس ہتھیلی پہ خاک رکھ لیتے ہیں. یہ تھوڑا آپ میرے ساتھ تصور میں چلیے، آپ کے ہاتھ کی ہتھیلی پہ خاک ہے، اور اس خاک کے مقابلے میں آپ اپنے آپ کو بٹھا دیں. میں اپنے آپ کو بٹھا لیتا ہوں کہ خدا فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ، کہ آج کا یہی مجمع جتنے بھی افراد بیٹھے ہیں، کہ خدا کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آپ سب کو خدا نے کیا کیا، خلق کیا مٹی سے. اور تم کیا کرتے ہو کہ بعض اوقات آپ نے دیکھا بلوں سے کچھ کیڑے جنہیں پر لگ جاتے ہیں نا، ہماری سرائے کے مخصوص ان کے لیے ٹرمینالوجی کھمبالا کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں، اگر دیہات کی زندگی میں کبھی رہے ہوں، برسات کے موسم میں بلوں سے چیونٹی کو پر لگنا، مکوڑے کو پر لگنا، اور یہ ایک دم نکلتے ہیں بل سے اور اڑتے اور پھیل جاتے ہیں. چیونٹی کو پر لگ گئے، مکوڑے کو پر لگ گئے، پھیل گیا. مٹی ہو، خاک کے ذرات ہوں، فرض کریں کہ میرے ہاتھ پہ، ہم فرض کریں یہاں 50 لوگ بیٹھے ہیں، فقط 50 ذرات خاک میں نے رکھی یہاں پہ، ایک آن کے آن میں یہ خاک اڑے، یہاں حسنین بن جائے، وہاں منظور بھائی بن جائے، وہاں جو ہے عظیم بھائی بن جائے، یہاں اقرار بھائی بن جائے، پھیل جائے اسی کمرے میں، اسی فضا میں. صرف تاریخ کے بستر پر ایک پروسیس ہے جس کے لیے وقت چاہیے. اگر آپ اس وقت کو، جیسے بعض اوقات ٹیلی ویژن پہ بڑا نا، اور ریپڈ کر دیتے ہیں پروسیس کو، کہ آن کی آن میں انڈا پھٹا، اس سے جوزا نکلا، فوراً بڑا ہو گیا، فوراً مرغا بن گیا، ایک چند سیکنڈز میں اس پروسیس کو دکھا دیتے ہیں کہ جو عام طور پہ کئی مہینوں میں مثلاً طے ہوتا ہے. تو آج آپ عالم تصور میں اس پروسیس کو چند سیکنڈز میں، جو البتہ مثال اسے جانو، ہلتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے تودے سے انسان نکلتا ہے. سہل نہیں ہے، لیکن تاریخ کے بستر پر نظر فطرت اور نظر قدرت الہی میں یہ ایسا ہے کہ جیسے آن کی آن میں یہ خاک کا ذرا یہاں سے اڑا اور ڈائریکٹ یہ انسان بن گیا. کیسا انسان؟ جو دیکھ رہا ہے، جو سن رہا ہے، جو بول رہا ہے، جس کے وجود کے اندر اتنے نظام پیچیدہ ہیں کہ جب سے میڈیکل سائنسز علم تشریح الابدان وجود میں آیا، آج تک میرے ایک عضو کے تمام راز منکشف نہیں کر سکا. اور آج کی دنیا کی لیٹسٹ انفارمیشن، آئی اسپیشلسٹ اس میڈیکل سائنسز کے شعبے کی لے لیں، کائنات کے آخری ریسرچ جو کر کے بیٹھے ہیں اسپیشلسٹ، ان سے پوچھیں کہ بھائی اس سٹیج پر پہنچنے کے بعد آپ کے سارے راز آپ پر منکشف ہو گئے، سارے دیندار، بے دین، خدا پرست، مادہ پرست سب یہ کہیں گے نہیں، آج تک آنکھ کے راز سارے نہیں کھل سکے، کیونکہ کل کوئی نئی بیماری آ جائے گی جو اس کا کوئی نیا راز ہوگا جس کا علاج ہم پہ منکشف نہیں ہوا. یہ صرف ایک سسٹم، اب اور سارے بدل کے وہ جو ہیں دقیق ترین جو سسٹمز ہیں ان کو سامنے رکھیں اور اس خاک کے ذرے کو سامنے رکھیں. من آیاته ان خلقکم من تراب، یہ کیسے ہوا کہ وہ خاک کا بے جان ذرہ، اس سے یہ انسان بن گیا اپنے اتنے کمپلیکیٹڈ نظام کے ساتھ. اچھا، یہ ظاہری نظام ہے، یہ جو آیت شریفہ میں نے آپ خدمت تلاوت کی، وَمِنْ سَنُرِهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، خدا فرماتا ہے ہم اپنی نشانیاں انہیں آفاق میں اور ان کے اپنے نفس میں دکھائیں گے. بہت سے لوگوں نے جب تفسیر کرنے بیٹھے تو یہ عرف اس کی تفسیر میں اس چیز کو لے آئے کہ دیکھیں انسان کا نظام اتنا پیچیدہ ہے کہ اس پہ اگر تھوڑا سا غور و فکر کریں تو اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کے بغیر کہ کوئی ایسی ذات ہو جو انسان کو خاک سے لے کر یہاں تک پہنچا دے یہ انسان بن نہیں سکتا. لہذا کوئی ہے وہ ذات جسے آپ جس اس کا نام جو بھی رکھیں, آپ عالم اسلام میں اس کو اللہ کہیں, یہودی کے دین میں اس کو کوئی اور نام دیا جائے, عیسائی کے دین میں کوئی اور نام دیا جائے, ادیان توحیدی میں جو بھی نام دیا جائے, بہرحال آپ ایک ایسی ہستی میں پہنچیں گے کہ اگر وہ نہ ہو تو یہ خاک یہ سفر طے نہیں کر سکتی, یہ سفر طے نہیں ہو سکتا. ایک دفعہ سوال پڑھی باز تو بنابر بعض نے یہ تفسیر کی انفس کی, لیکن شہید مطالعی نے فرمایا کہ یوں تو انفس افلاق آفاق تحسا ہے, آفاق کائنات میں, یعنی ہماری نظر میں کم از کم جو ہے یہ فزیکل ورلڈ, ہم میٹا فزیکل ورلڈ کو نہیں دیکھ سکتے. بہت سے لوگ تو ہیں منکر کہ نہیں کوئی میٹا فزکس تو ہے ہی نہیں نا, یہی ہے جو کچھ نظر آتا ہے, یہ مادی دنیا بس, نو میٹا فزیکل ورلڈ. ہم اسی میٹا اسی فزیکل ورلڈ کو لے لیتے ہیں, آفاق کو فرض کریں کہ فرض کر لیتے ہیں, آفاق یعنی یہی دنیا مادی دنیا. تو یہ میرا ظاہری وجود آفاق کا حصہ ہے, یہ جو تشریح پیش کی گئی یہ آفاق میں ہے, آفاق سے جدا کوئی چیز نہیں ہے, جبکہ قرآن ارشاد فرما رہا ہے پیرلل رکھ رہا ہے, آفاق کے مقابلے میں نفوس کو رکھ رہا ہے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق, اس آفاق میں میرے وجود کی فزیکل دنیا بھی آ گئی, وفی انفسہم, یہ نفس کوئی اور چیز ہے, یہ آفاق کا حصہ نہیں ہے. لہذا آپ بیٹھ کے اس کا ٹھیک ہے یہ تجزیہ کہ اتنا پیچیدہ نظام یہ کیسے ہو نہیں سکتا جب تک کوئی بنانے والا نہ ہو, ٹھیک ہے, لیکن یہ آفاق کی تشریح کر رہے ہیں, آپ انفس کی تشریح نہیں کر رہے. وہ نفس اس کی معرفت, من عرف نفس فقد عرف ربہ, جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اچھا اس جملے کو مختلف انداز میں اس کائنات کے مختلف ادیان توحیدی کو ماننے والوں نے کہا ہے کہ نفس کی معرفت رب کی معرفت ہے, لیکن شیخ مطالعی فرماتے ہیں کہ جس خوبصورتی سے قرآن نے کہا ہے اس جملے کو کسی نے نہیں کہا, کائنات میں کسی نے اس جملے کو نہیں کہا. قرآن نے کیا کہا, وہ آیہ شریف ارشاد فرماتی ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ, جب تیرے پالنے والے نے لیا, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ, بنی آدم میں سے ذُرِّيَّتَهُمْ, ان کی اولاد کو, وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, اور دکھایا انہیں کیا خود ان کا اپنا نفس. اب یہاں پہ اس بات کو تھوڑا سا میں یہی پہ روک کے تھوڑا سا ڈیکارٹ پر گفتگو کرنا چاہوں گا. ڈیکارٹ ایک فلسفر ہے جس نے اپنے فلسفے کی بنیاد شک پر رکھی. اس نے بھی ایک دن جو سمجھے کہ بیٹھ کے کہا کہ جو پرانے بت ہیں میرے ذہن میں ساروں کو توڑوں گا, من جملہ خدا کو, جیسے آج ہم نے کہا کہ جو خدا کی تصویر ہمارے ذہن میں ہے نا, ایک دفعہ اس کو ہم نے بڑا بہت خراب کرنا ہے. تو اس نے کہا کہ میری زندگی کے جتنے تصورات علوم ادراکات ہیں میں انہیں توڑتا ہوں, اور میں کہتا ہوں سب جو ہے نا باہم گمان ہیں, اور بالکل ایسے ہیں کہ جیسے عالم خواب میں سو کر میں دیکھتا ہوں کہ میں ایک باغ میں ٹہل رہا ہوں, بڑا حسین و جمیل باغ ہے, انواع اقسام کے میوے لگے ہوئے ہیں, پیارے پیارے پھول ہیں, بڑا سبزہ ہے, بہت ہی اچھا منظر ہے, میں ٹہل رہا ہوں, پھل توڑتا ہوں, کھاتا ہوں. اچھا یہ مثال میں احمد حسن نے یوں نہیں کہا آپ کو سمجھانے کے لیے, بنا رہا ہوں منظر کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ دیکھتا ہوں کہ میں تو توڑ کے پھل کھا رہا تھا, اچانک مالی نکلا, اس نے آواز دی کون ہو میرے باغ میں پھل توڑنے والے, خیر مالی ایسی تیسی, میں بھاگا وہ پیچھے, اچھا دوڑتے دوڑتے آگے گڑا آ گیا, میں نے چھلانگ لگائی لیکن گڑے میں گرا, جو ہی گرا آنکھ کھل گئی. نہ کوئی باغ ہے, نہ کوئی پھول ہے, نہ کوئی پھل ہے, نہ کوئی مالی ہے, نہ نہیں یہ تو بستر ہے. اور معذرت کے ساتھ تھوڑا سا میرا وہ چونکہ ذوق ہے شعر و شاعری والا, تو آپ ان شاء اللہ اپنے آپ نام میں گنجائش دیں گے, اسی سینس میں لیں گے اس بات کو. کئی بار تیرا دامن ہاتھوں میں میرے آیا, جب آنکھ کھلی دیکھا اپنا ہی گریبا. یہ ہوتا ہے نام سب کے ساتھ. تو اس نے کہا بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اپنا ہی گریبا ہم پکڑے ہوئے ہوں, یا سب کچھ میں دیکھتا ہوں. یہ جو ہے اقرار بھائی سامنے بیٹھے ہیں, کوئی خواب والے اقرار بھائی تو نہیں کہیں, ہو سکتا ہے یہ دنیا میں بھی ایسا ہی. تو اس نے ساری جو ہے تمام چیزوں کو نابود کر دیا. کہا کسی پہ یقین نہیں کیا جا سکتا, اقرار پہ یقین نہیں کیا جا سکتا. ناظم بھائی آج کی دنیا ویسے بھی نہیں کیا جا سکتا, مولانا پہ بھی نہیں کیا جا سکتا. تو کیا کیا جائے؟ کہا کہ بہت سوچا, بہت سوچا, کہا سب چیزوں میں, کائنات کی سب چیزوں میں شک کر سکتا ہوں کہ یہ نہیں ہے, لیکن ایک چیز میں شک نہیں کر سکتا, خود شک میں شک نہیں کر سکتا کہ شک کر رہا ہوں. شک میں شک نہیں کر سکتا نا, کہ شک تو کر رہا ہوں نا کہ یہ ہے آگا یا نہیں ہے, خواب میں دیکھ رہا ہوں یا بیداری میں دیکھ رہا ہوں. شک میں شک نہیں کیا جا سکتا. شک کا دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ سوچ. کہا کہ ایک چیز میں شک نہیں کیا جا سکتا, وہ کیا؟ آئی تھنک. اچھا, آئی تھنک سو آئی ایم, میں سوچتا ہوں تو بس ہوں, تو سوچتا ہوں نا, جو نہ ہو وہ تو نہیں سوچتا. اس نے کہا بس مجھے ایک بیس مل گئی, اب اس پہ میں بنیاد جو جتنی عمارت کھڑی کرتا جاؤں اس کو کوئی نہیں ہلا سکتا. آئی تھنک سو آئی ایم, یہ اس کے فلسفے کی بنیاد, سنگ بنیاد بن گیا. مسلمان فلاسفرز نے جب نقد کیا ڈیکارٹ کو تو کہا کہ نہیں آپ نے غلطی کی ہے, بڑا سفر جو ہے نا فلانی کر دیا, سکس میڈیٹیشنز میں چھٹے میڈیٹیشن میں تم جا کے پہنچو, تم نے خدا کو ثابت کیا کہ بس میں ہوں, یہ سیڑھی بنا اور بس خدا بھی ہے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ, جب خداوند تبارک تعالیٰ نے بنی آدم کی اولاد بنائی نا, سادہ ترجمہ, تو انہیں ان کے سامنے آئینہ رکھ دیا, ایک شیشہ رکھ دیا. یہاں پہ میں آپ کے سامنے ایک کد دعوت جو ہے نا شیشہ رکھ دیتا ہوں اور آپ سے کہتا ہوں کہ اس شیشے میں اپنے آپ کو دیکھو. آپ کے سامنے شیشہ آ گیا, ہر بندہ اپنی تصویر دیکھ رہا. میں خاص کریں کہ عالم تصور میں شیشے کے پیچھے چھپ جاتا ہوں. جب سارے آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں تو میں پیچھے سے ایک سوال کرتا ہوں کہ مجھے دیکھا یا نہیں؟ آپ کس کو دیکھ رہے تھے؟ اپنے آپ. میرا سوال کیا ہے؟ خدا کا سوال کیا ہے؟ اذ اخذ ربک من بنی آدم من ذریتهم واشهدهم علی انفسهم. خدا نے کہا کہ اپنے آپ کو دیکھو. قال الست بربکم, شیشے کے پیچھے خدا نے کیا کہا؟ جب اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے نا, خدا نے کہا کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ یہ نہیں پوچھا کہ تم منظور ہو یا نہیں ہو, عظیم ہو یا نہیں ہو, حسنین ہو یا نہیں ہو, نہیں, سوال یہ تھا الستو بربکم, تمہارا پالنے والا میں نہیں ہوں. وہ ذرا دیکھو نا, خاک سے یہاں تک آئے, اپنے آپ کو دیکھا, جب ان مراحل کو دیکھا, سوال یہ رہا تھا کہ یہ نہیں کہ تم ہو یا نہیں ہو, آیا میں تمہارا پالنے والا ہوں یا نہیں ہوں. سب نے قالوا بلا, کہا ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے, پالنے والے کو دیکھ رہے ہیں. ہم پلے ہوئے ہیں, وہاں سے چلے یہاں پہ پہنچ گئے, تو ہم پلے ہوئے ہیں. یہ خاک ایک طرف, فقط پوئٹری کو لے لیں, جتنی عالم انسانیت میں پوئٹری آج تک لکھی گئی اس کو ایک طرف رکھ لیں, یہ خاک کے ذروں کی پوئٹری کے ساتھ کوئی نسبت بنتی ہے؟ یہ شاعری کریں, وہ تخیلات شاعرانہ جس میں وہ شعر بھی جو آج ابھی میں نے عرض کر دیا, اچھا ان کو ایک طرف رکھ لیں. اچھا ان اشعار کو چھوڑ دیں, اخلاقیات کو لے لیں. وفا کی وہ مثالیں جس کی ایک مثال کربلا میں عباس علمدار نے قائل کی کہ جب یزید کے دربار میں لوٹا ہوا مال پہنچا اس میں ایک علم تھا، علم اس نے جب دیکھا، یزید نے بڑے غور سے دیکھا علم کو، پوچھا کہ یہ علم کس کے ہاتھ میں تھا؟ بتانے والے نے بتایا کہ یہ علم حسین کے بھائی عباس کے ہاتھ میں تھا. یزید کھڑا ہو گیا اور کہا کہ یہ ہے بھائی کا بھائی سے وفا کا حق، کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس علم کی کوئی جگہ سالم نہیں بچی ہوئی تیروں کے نشانات سے، نیزوں کے نشانات سے، الا مقبضل ید، مگر جہاں ہاتھ تھا وہاں کوئی تیر نہیں، یعنی یہ ہاتھ نہیں چھوٹا. اب اس وفا کو ایک طرف رکھ لیں، اس ہاتھ کو ایک طرف رکھ لیں، سجدے کو ایک طرف رکھ لیں، اس ہاتھ کو ایک طرف رکھ لیں. اب آ جائیں عرفات کے میدان میں، امام حسین کی دعا عرفہ میں. امام حسین کیا فرما رہے ہیں دعا عرفہ میں؟ ایک اقتباس فقط عرض کرتا ہوں، اور وہ بھی چونکہ لفظ بلفظ حفظ نہیں ہے، تھوڑا ارشاد بارگاہ الہی میں میرے مولا یوں مناجات کرتے ہیں، الہی انا اشہد بحقیقت ایمانی، اے میرے اللہ میں اپنے ایمان کی حقیقت کے ساتھ یہ گواہی دیتا ہوں، اور اپنے چھپے ضمیر کے ساتھ گواہی دیتا ہوں کہ. پھر مولا نے شروع کیا کہ میرے کانوں کے دماغ سے ملے ہوئے رستے، میری آنکھوں کے عدسے، میری ناک کی نالیاں، میری پیشانی کی سلوٹیں، میرے ہونٹ، میرے دانتوں کے اگنے کی جگہیں، میری گردن کی سر کو اٹھائے ہوئے ہڈیاں، میری شہرگ حیات، میرے اعضاء کے بندن، میری پسلیاں، میرا گوشت، میری پوست، بچپن سے لے کر آج تک میرا بدن پہ آنے والا وزن اور بوجھ، میرے وجود کے اعماق، میرے ایمان کی حقیقت، میرا رکوع. آپ کی رکوع ایک میٹافیزیکل ورڈ میں آپ چلے گئے، حسین کا رکوع ہے. آپ اس رکوع کو کون سمجھ سکے؟ جس تکبیر کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. ایک اللہ اکبر امیر المومنین کی افضل من عبادت الثقلین، ثقلین کی عبادت سے افضل، یعنی جن و انس کی ساری زندگی کی عبادت ایک پلڑے میں رکھ دیں اور مولا امیر المومنین کی زبان سے نکلا ہوا ایک اللہ اکبر دوسرے پلڑے میں رکھ دیں، یہ نیچے جائے گا، یہ اوپر اٹھے گا. اس میں کیا چھپا ہے؟ یہ وہ نفس ہے کہ جس کی تکبیر کائنات سے بڑھ جاتی ہے. اس میں کیا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے. یہ سارے گواہی دیتے ہیں کہ میں اگر تیری ایک نعمت کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں اور مجھے صدیوں کی عمر اور نسلوں کی ہو طاقت عطا کر دی جائے تو مستطاعت. اللہ حسین یہ نہیں کر سکتا، مگر یہ کہ اس شکر پر تیرا ایک اور شکر واجب ہو جائے گا، ایک اور شکر لازم ہو جائے گا. تو اب بات زیادہ لمبی بھی نہ ہو جائے، ہاں میں آج بہرحال یہ احساس دلانا چاہتا ہوں، اور کچھ بھی نہیں تو کم از کم ہمیں اتنا پتا چل جائے کہ ایک بہت بڑی فائل ہے اور اس کے اندر اتنے سب فولڈرز ہیں کہ وہ دیکھنے کے لائق ہیں اور واجب ہے دیکھنا ان کو، جنہیں ہم نے کبھی نہیں دیکھا، کبھی نہیں سوچا. کم از کم یہ احساس بھی آج بیدار ہو جائے تو ہم کئی اشرف توحید پہ بھی رکھنے کی ضرورت ہو جائے گی. لیکن منزل کو بہرحال کچھ قریب کرنے کے لیے میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں اور بعض کو پھر سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ کے نبی سرکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ گزر رہے تھے ایک مقام سے, تو ایک بڑھیا بیٹھی تلخا کات رہی تھی. اب ہم میں سے اکثر کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ چرخا کیسا ہوتا تھا. آپ فرض کریں کہ ایک ویل کو گھما رہی تھی بس, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ تو خدا کو مانتی ہے, خدا پہ تیرا ایمان ہے؟ عرض کرنے لگی ہاں مولا کیوں نہیں. اور اللہ پھر میرے مانو تیرا دلیل کیا ہے خدا کے, خدا کیسے مان لیا جائے, کوئی دلیل ہے؟ وہ گھما رہی تھی وہ ویل نہ, تو اس نے ہاتھ روک دیا اور یہ ویل گھومنا رک گیا, چرخا گھومنا رک گیا. آج کرنے لگی مولا میرے پاس یہی دلیل ہے کہ اس کو میں گھماتی ہوں تو گھومتا ہے, میں نے ہاتھ اٹھایا یہ رک گیا, یہ نہیں گھومتا, ایک چھوٹا سا چرخا نہیں گھومتا گھمانے والے کے بغیر. اتنی بڑی کائنات چل رہی ہے تو وہ کسی چلانے والے کے بغیر چل رہی ہے. یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا اور فرمایا علیکم بدین العجوزہ, بڑھیا کا دین لے لو.
واہ واہ,
معرفت کے کس مقام پہ پہنچی ہوئی ہے, ایک چھوٹا سا پہیا گھمانے کے لیے. اچھا میں اب تھوڑا سا انالیسس فلسفی کروں گا, کلامی انالیسس کروں گا اور پھر آپ کی زحمت تمام کروں گا. یہاں پہ میں صرف آپ کو آج صفات ثبوتی تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کروں گا جو دنیات میں آپ نے پڑھی کہ خدا کی صفات ثبوتیاں کیا ہیں, خدا زندہ ہے, خدا عالم ہے, خدا قادر ہے, خدا حی ہے, خدا مرید ہے, خدا متکلم ہے. اسی میں ساتھ تھوڑا سا غور کرتے ہیں کہ یہ جو چرخا چل رہا ہے اس کے لیے چلانے کے لیے بڑھیا نے ہاتھ روک لیا, بس بڑھیا کی ضرورت تھی, چلانے والی کی ضرورت ہے. اب اسی چلانے والی کا انالیسس کرتے ہیں تاکہ ہم تھوڑا سا معرفت پروردگار کے قریب تر ہو سکیں. اس پہیے کو گھمانے کے لیے ایک وجود کی ضرورت ہے جو بڑھیا کا وجود ہے نا, ہستی جسے ایگزسٹنس کہتے ہیں. سب سے پہلی چیز اس پہیے کو گھومنے کے لیے بھی اور گھمانے کے لیے بھی تو ہستی کی ضرورت ہے. ہستی نہ ہو تو یہ گھومے گا
نہیں,
وہ خود گھومنے والا ہی ہستی ہے اور گھمانے والی ہی ہستی ہے نا, وینگز ہے نا. تو سب سے پہلی بات جو مسلم اصول کے طور پر ہاتھ آتی ہے وہ یہ کہ سادہ سی مثال میں جو علیکم بدین العجوزہ عجوزہ, اس میں ایک ہستی ہے ثابت ہو رہی ہے. لیکن یہ جو چلانے والی ہستی ہے اس ویل کو, کون سی ہستی ہے؟ ہستی کے فوراً بعد حیات آتی ہے, زندگی آتی ہے. مردہ بڑھیا جب مر گئی تو چرخا چلاتی ہوگی, کاٹتی ہوگی, کیا خیال ہے آپ کا؟ سب سے پہلے اس بڑھیا کا وجود ہستی. البتہ ہستی کیا ہے یہ بھی بڑا ایک دلچسپ ایک موضوع ہے کہ ہستی جب ہم کہتے ہیں, وجود جب ہم کہتے ہیں, تو فوراً ہم مادے پہ چلے جاتے ہیں, جسم پہ چلے جاتے ہیں. لیکن نہیں, وہ پھر ہمیں پڑھنا پڑے گا کہ ہستی کیا ہے اور ہستی کے مراتب کتنے ہیں. اب میں کیا کروں, پھر ہستی سے ہمارے ذہن میں فوراً جسم کا تصور آ رہا ہے, لیکن یوں سمجھے کہ جسم نہیں ہے ہستی, منحصر ہستی کا پسترین مرتبہ ہے وہ جو جسم مادہ. اچھا بہرحال کم از کم یہ وجود چاہیے پہلی بات. پھر کیسا وجود چاہیے؟ فوراً زندہ وجود چاہیے, زندگی چاہیے. زندگی کے بعد اگلی بات, زندگی کے بعد اتنا علم چاہیے کہ بڑھیا کو پتا ہو کہ یوں گھومے گا, ایٹ لیسٹ اتنا پتا ہو کہ یوں گھومے گا, بس میں یوں نہیں گھومے گا. یا میں اگر یوں زور لگاتی رہوں تو پہیے کو اس سائڈ میں گھمانا ہے, ادھر میں اگر ادھر سے اس پر وہ طاقت وہ لگاؤں گی تو یہ نہیں گھومے گا. اتنا علم تو چاہیے نا. بس وجود, حیات, علم, اگلی بات ہے قدرت. بڑھیا کے ہاتھ میں سکت ہی نہ ہو گھمانے کی, پہلی تینوں صفات ہوں تو نہیں گھومے گا. قدرت, قدرت کے بعد کیا ارادہ بھی چلتا ہے یا نہیں؟ ارادہ نہ ہو کتنا پہلوان بھی کھڑا ہو تو نہیں گھمانا چاہے تو نہیں گھومے. بھائی اتنی بات سامنے آ گئی کہ ایک محدود سی چھوٹی سی مثال میں نا پانچ خصوصیات صفات. اب صفات پہ چلے آئیے, ان ایٹریبیوٹس پر آ جائے کہ اس کائنات کا سادہ ترین جو ہے نا ماشین, ابتدائی ترین عصر حجر کی ماشین فرض کریں, اس کو چلانے کے لیے, وہ محدود ماشین چلانے کے لیے محدود ایگزسٹنس ہستی کی ضرورت ہے, اور کہ ہر ہستی نہیں زندہ ہستی کی ضرورت ہے, اور نہ فقط زندہ عالم ہستی کی ضرورت ہے, نہ فقط عالم بلکہ قادر ہستی کی ضرورت ہے, نہ فقط قادر مرید ہستی کی ضرورت ہے. آپ اسی چرخے کے پہیے کو بہت وسیع کرتے جائیں, کائنات کے برابر ایکسپانڈ کر دیں, لامحدود کائنات. اس لامحدود کو چلانے کے لیے ایک لامحدود ہستی کی ضرورت ہے, لامتناہی ہستی کی ضرورت ہے, لامتناہی علم کی ضرورت, حیات کی ضرورت ہے. وہ حیات جس کے ساتھ کبھی موت کمپیٹیبل نہ ہو, جس پر موت تو کجا, لا تاخذہ سنہ ہو الحی القیوم, ادھر تو کہا کہ حیات کو سلب کیا باقی سب چیزوں سے, ہو الحی القیوم, حیات فقط وہی ہے, اور وہ زندگی ہے جو اس زندگی کو باقی رکھے ہوئے ہے, اگر وہ نہ ہو یہ نہیں ہوگی. ہو الحی القیوم, اے سارے آپ اگر قائم ہیں تو قیوم کی زندگی اور قیومیت کے صدقے میں, جیسے اس کا چلنا اس کی قیوم زندگی کے صدقے میں تھا. لامحدود وجود, اب وجود سے پھر جسم ذہن میں نہ آئے, صرف اتنا ذہن میں تھوڑا سا قریب کرنے کے لیے, آپ کی وہ آپ کا اپنا نفس جسے آپ روح کہتے ہیں, میں کہتے ہیں, میں ہوں اس میں, لیکن میں جسم نہیں ہوں, یہ ہاتھ میں نہیں ہوں, پاؤں میں نہیں ہوں, زبان میں نہیں ہوں, میں کہیں ہوں اسی کے اندر, پتہ نہیں چلتا پاؤں وہاں ہوں یا یہاں ہوں, کوئی اتنا لطیف ہوں کہ نہیں کہا جا سکتا, اسے ڈھونڈا نہیں سکتا جا سکتا دل کے کسی خانے میں یا کلیجے میں یا جگر میں یا اعصاب میں یا کہیں, نہیں ڈھونڈ کے ملے, ہے ادھر ہی وہ میں, کہیں ہے یہ ادھر ہی ہے بس, چونکہ محدود ہے, اور لیکن کہیں کبھی جسم نہیں ہوگا, اس لیے کہ نفخ الہی ہے, نفخت من فیہ من روحی, میں نے اپنے روح سے پھونکا, تھوڑی سی شباہت رکھتا ہے چونکہ نفخ الہی ہے, اتنا لطیف ہے, نہیں ڈھونڈے سے جسم کی صورت میں نہیں ملے, لیکن ہے, اور کیسا ہے کہ قرآن ہی کر رہا ہے, بلوا رہا ہے, کیا کیا بلوا رہا ہے, کیا کیا حرکتیں کروا رہا ہے, کیا کیا سنوا رہا ہے ابھی ابھی, لیکن جسم نہیں ملے گا, ہے تو بس تھوڑا سا یہاں سے یقین ہو جائے کہ بس ہستی کا ایک مرتبہ, اگر یہاں ایسا ہے کہ جو جسم نہیں ہے تو وہ ہستی لامحدود, وہ جسم نہیں ہے. اب وہ زیر ذہن میں جو ایک فولڈر پڑا تھا خدا کے نام سے, اس میں کہیں جسمانیت کی بو آتی ہے تو ٹوٹ گئی, کہیں اس میں جسمانیت تھی اگر میرے خدا میں جو آج تک میرے شعور میں تھا تو وہ ختم. لامحدود وجود, لامحدود حیات, لامحدود علم, لامحدود قدرت, لامحدود ارادہ, یہ تو صفات ذاتی ہے خدا کی. بس میں اپنے خدا کو پہچانتا ہوں یوں کہ ایک لامحدود ہستی ہے, اور وہ بھی جسم نہیں, ہستی بمانے جسم نہیں, ایک لامحدود علم ہے, ایک لامحدود ارادہ ہے, ایک لامحدود قدرت ہے, اور ہر آن میرا وجود اس کی عنایت کے ایسے سہارے قائم ہے کہ اس کاغذ کو میں یہاں پہ تھامنا چاہوں, اس کو بالکل بے وزن ہے, بے جان ہے, کچھ اس کی حیثیت نہیں, اسے یہاں پہ پانچ منٹ کے لیے اگر یہاں پہ رکھنا ہے تو ہر آن پانچ منٹ کے جتنے وہ منی سیکنڈز آپ بنا لیں, ہر آن ایک وجود کی ضرورت ہے, ایک زندہ وجود کی ضرورت ہے, ایک عالم وجود کی ضرورت ہے, ایک قادر وجود کی ضرورت ہے, اس کے ارادے کی وجود ضرورت ہے, اور ہر آن ارادے کی ضرورت ہے,
ایک لمحہ کے لیے اگر یہاں سے ہستی چلی گئی، اگر یہاں پہ نیند آ گئی، اگر یہاں سے ارادہ چلا گیا، یہ گر جائے گا. اب یہ تو ہے تھامنا نہیں، ایک دفعہ اس کی تمام کل پرزو سمیت اس کو سنبھال کے رکھنا. پس میں اب جو بول رہا ہوں، میرا بولنا، میرا وجود، میرا ظاہر، میرا باطن، میرا فزیک، میری میٹا فزیک، سب کچھ ہر آن قائم ہے اس ذات کے سہارے. اب ذات میں تھوڑی سا اشارہ آ جاتا ہے، میں اب ذات نہیں کہنا چاہتا، کیونکہ ذات میں پھر انڈیکیشن وہ ذات کہیں بیٹھی ہوتی ہے، وہ ساتھ میں آسمان پہ، پھر وہی بات بن جاتی ہے کہ وہ ذات محدود، وہ ایک جہت میں آ جاتی ہے، اور جہت میں وہ خدا نہیں ہوتا. جہت میں فلاں طرف تو خدا نہیں ہے، وہ تمہاری وہی مخلوق ہے جس کو توڑنا ہے، وہ بت ہے. لہذا ذات میں نہ جائیں، صفات میں. ہر آن میں کچھ چند صفات کے سہارے، اور وہ صفات ایک ہیں، ان میں تعدد نہیں ہے. بس ہر آن میں کسی لا محدود حیات، لا محدود قدرت، علم، ارادہ، اس کے فیض کے سہارے ہوں. اچھا اب تھوڑا سا میرے ساتھ چلیے گا، ٹائم آپ کا زیادہ لے رہا ہوں. یہ کاغذ، اس کو بولنے کی طاقت عطا کر دی جائے، اور اس سے یہ بھی پتا ہو کہ میں ہر آن حسنین صاحب کی جگہ زندگی، وجود، علم، قدرت، حیات، ارادے کے سہارے یہاں پہ باقی ہوں. لیکن یہ بکواسات کرنا شروع کر دے مجھے، حتاکیاں کرنا شروع کر دے میرے خلاف، جانتے ہوئے کہ ہر آن اسی کی اس کے بعد، اور میں منہ پھیر دوں. چلے یار، بیچارہ سمجھتا نہیں، میں کریم بن جاؤں تو بلکہ اس کو موقع دوں کہ لوٹا، اس زبان کو استعمال نہ کر. ہر آن میری علم، قدرت، حیات کے سہارے، میری عنایت کے سہارے باقی ہے. کتنا آگے نہ جا، لیکن یہ پھر اور اتنی فرصت دوں، یہی پہ آواز آتی ہے، یا ایھا الانسان ربک الکریم، ہر آن تو میری فیض کے صدقے میں باقی ہے. انہیں اعضا سے گناہ کر رہا ہے، جو تیری زبان چل رہی ہے تو میرے فیض کے صدقے میں، تیری آنکھ چل رہی ہے میرے فیض کے صدقے میں، تیرے کان چل رہے ہیں میرے فیض کے صدقے میں، میری نافرمانی کرتا جا رہا ہے. کس چیز نے تجھے تیرے کریم پالنے والے سے دھوکھے میں رکھا؟ تو کتنا کریم رب، اتنا کریم کہ جب تو گناہ کرنے لگتا ہے تو جو میں نے فرشتے بھی تو بٹھائے ہیں، انہیں کہتا ہوں ادھر آ جاؤ، میرے بندے کا میرے ساتھ خصوصی کام ہے، تاکہ پتہ نہ چلے میرے فرشتوں کو بھی تیری برائی کا. تو گناہ کرنے جا رہا ہے، میں فرشتوں کو بلا رہا ہوں، ادھر آ جاؤ، میرے بندے کا میرے ساتھ خصوصی کام ہے، تم درمیان میں حائل نہ رہو. اس منزل معرفت پہ پہنچنا، یہ حسین مولا دعا عرفہ میں پہنچا دیتے ہیں اپنے اس جملے میں، جہاں ارشاد کرتے ہیں مناجات کر بارگاہ الہی میں، الہی انا الفقیر فی غنایا، اے میرے اللہ حسین فقیر ہے اپنے غنا میں بھی، جو اپنے غنا میں فقیر ہے، فکیف لا اکون فقیرا فی فقری، میں اپنے فقر میں کیسے فقیر نہیں ہوں گا. اور یہ وہی فقر ہے، وہ آئے شریف، یا ایوہ الناس، اب یہ یا ایوہ آیت میں دقیقاً ہے یا نہیں، تھوڑا سا شکر ہے، انتم الفقراء الاللہ، تم اللہ کی طرف فقیر ہو. انتم الفقراء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہاری کوئی شان نہیں ہے، فقط فقر. واللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی و حمید ہے. اور اس فقر کے احساس ہو جانا، یہ جو ہے نا ایک توحید کا بہت اچھا مرتبہ ہے، اتنا اچھا مرتبہ ہے کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ جیسے یہ بیچارہ میرے ہاتھ میں رہا ہے، میں کسی کے قبضہ قدرت میں ہوں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جس کی آواز ہی آتی ہے کہ ہم تیری شہر کے حیات کے قریب تر ہیں، چاہیں تو ایک آن میں اس شہر کے حیات کو کاٹ ڈالیں. اس احساس سے فقر پہ پہنچنا، اس کے بارے میں سرکار انبیاء فرماتے ہیں، الفقر و فخری، وہ فقر جو سرکار امبیاں نے فرمایا میرا فخر ہے یہ نہیں کہ پیسے نہ ہوں جیب میں، یہ فخر کہ میں ہر آن فقیر ہوں اس کی، یہ فخر میرا فخر ہے جس کے بارے میں سرکار امبیا نے وہ فرمایا جملہ. اور مولا امیر المومنین نے یہ جملہ فرمایا ما رأیت شیئاً، میں نے کائنات کی کوئی چیز نہیں دیکھی، الا ورأیت اللہ قبلہ وما، علی کائنات کی جو چیز بھی دیکھتا ہے اس سے پہلے خدا دیکھتا ہے، اس کے ساتھ خدا دیکھتا ہے. اور مولا حسین فرماتے ہیں کہ الہی علم تو من اختلاف الاثار، یہ بھی اسی دعا عرفہ، دعا عرفہ کیا میں کہوں، دعا عرفہ کیا ہے، ما ادراک ما دعا عرفہ، ہمیں کیا معلوم کہ دعا عرفہ ہے کیا. اس میں عرض کرتے ہیں اے میرے اللہ، میں نے حالات کی دگرگونی سے، احوال کے بدلنے سے اتنا سمجھا ہے، ان مراد کا منی، کہ تیرا جو ارادہ ہے نا میرے، مجھے خلق کرنے سے، مجھ سے کیا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ انت تعرف الی فی کل شیء، کائنات کی ہر چیز میں تجھے، مجھے حسین کو تو نظر آئے. ولا اجہلک فی ای شیء یا فی شیء، اور کسی چیز میں میں تجھے نہ بھولوں. اگر نگاہ جوں توحیدی بن جائے کہ کائنات کی ہر چیز اس سے پہلے خدا نظر آنے لگے جیسے علی کو خدا نظر آتا ہے، یعنی نگاہ وہ جو مولا علی والی توحیدی نگاہ ہے، اگر یہ ایجاد ہو جائے تو پھر بہت سے شرک اور توحید کے مسائل حل ہو جاتے ہیں. پھر مولا امیر المومنین اہل بیت کی جتنے فضائل و کمالات ہیں، جو کچھ ہے وہ قابل حل ہو جاتے ہیں. ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں، کہتا ہوں کہ مارا ہی تو علیان، میں نے علی کو نہیں دیکھا اپنے تمام کمالات کے ساتھ، اللہ و رائیت اللہ قبلہ ہوا ماہ، مگر یہ کہ علی سے پہلے بھی اللہ کو دیکھا اور علی کے ساتھ بھی اللہ کو دیکھا. اب کہیں شرک والی بات کو بچتی ہے؟ اب علی سے جو نسبت دینی ہے فضائل کی سوائے ربوبیت کے، ربوبیت کی تو پھر تو رائیت اللہ قبلہ نہیں رہے گا، رائیت اللہ ماہ نہیں رہے گا، بس رأیت اللہ ما ابو اور قبلہ یہ رہے. تبھی تو معصوم فرماتے ہیں کہ ہماری طرف بس ہمیں ربوبیت کے حد میں نہیں لے جاؤ، اس کے بعد جتنے فضائل ہیں ہماری طرف نسبت دے دو، کوئی حرج نہیں ہے. پھر توحید و شرک کے مسئلے، مار کے تقریریں، سارے دروازے بند ہو جائیں گے، خود بخود مسائل حل ہو جائیں گے. بس عزیزو، یہ رب ہے، اسے پہچانا ہے. ہم کیا تھوڑا سا ہماری معرفت میں کچھ آ جائے اضافہ، اسے کس کن ہستیوں نے پہچانا، اس رب کو پہچانا تو سید سچا ہے، اس رب کو پہچانا تو مولا امیر المومنین بھی پہچانا. راوی کہتا ہے کہ عشاء سے لے کر سحر تک میں دیکھتا رہا کہ امام سجاد طواف کرتے رہے، اور جب سب لوگ کعبہ کو چھوڑ کے چلے گئے آسمان کی طرف، مولا کی نگاہیں پر اور بارگاہ الہی میں عرض کر رہے ہیں کہ اے میرے اللہ، لوگوں کی آنکھیں سو گئیں، تیرے آسمان کے ستارے ڈوب گئے، تیرے دروازے تیرے سائلین کے لیے کھل گئے، اور میں تیری بارگاہ میں آ گیا. اور کن الفاظ کے ساتھ معصوم جاتے ہیں، الہی عبیدک بفنائک، میرے اللہ، عبد بندے کو کہتے ہیں، غلام کو، عبید تصویر کا صیغہ ہے، یعنی اس کو جتنا چھوٹا کر سکتے ہیں، الہی عبیدک بفنائک، اے میرے اللہ تیرا عبید تیرے دربار میں آ گیا، مسکینوں کا بے فنا ایک، تیرا مسکین تیرے دربار میں. یہ اور ہوتا وہ دادا کہ مولا امیر المومنین کے بارے میں وہ نابینا نے جب مولا کو دفن کر کے امام حسن حسین آ رہے تھے اور ویرانے میں ایک بیٹھا اندھا یتیم مسکین رو رہا تھا، پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا میرا محسن نہیں آیا تین دن سے، وہ آتا تھا میری ضروریات پوری کرتا تھا. کہا کہ اس کی کوئی نشانیاں؟ کہا اتنا پتہ ہے کہ جب وہ بیٹھتا تھا زمین پر تجھے کہتا تھا مسکین جالس مسکین،
کہ ایک مسکین مسکین کے ساتھ بیٹھ گیا. فقیر جالس فقیر, ایک فقیر فقیر کے ساتھ بیٹھ گیا. اور مجھے اتنا معلوم ہے کہ جب وہ تسبیح کرتا تھا اس کائنات کے لیے ویرانے اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے. مولانا فرمایا وہ ہمارے بابا علی تھے. یہ کربلا کا مارکا یہ کس لیے کہ جہاں سارا سال باقی ساری باتیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں لیکن تھوڑا ہمیں معرفت پروردگار میں آگے لے آنے کے لیے ہے کہ حسین مولا جہاں یوں شہادت دیتے ہیں دعائے عرفہ میں, وہاں مقتل میں جب مقتل میں مولا تھے تو شمر ملعون چالیسواں شخص ہے, چالیسواں قاتل ہے. اس سے پہلے 39 قاتل اس ارادے سے آئے کہ آ کے فرزند زہرا کا سر تن سے جدا کریں. یہ روایت پتہ نہیں آپ نے پہلے سنی ہے. 39 بندہ آیا ہے اس لیے کہ فرزند زہرا کا سر تن سے جدا کرے, انعام پائے. لیکن قاتل خود کہتے ہیں واللہ لقد شغلنی, اللہ کی قسم میں چلا تو اس ارادے سے تھا خنجر لے کے حسین کا تن سے جدا کروں, لیکن حسین کے چہرے کے نور نے, حسین کی اس مناجات نے جو آخری لمحے خدا کے ساتھ کر رہے تھے, اس نے مجھے عن الفکر فی قتل حسین کے قتل کی فکر سے منصرف کر دیا. ایسے فرزند رسول اللہ کا بھی گلا سر تن سے جدا کیا جاتا ہے. لیکن آخر میں وہ ملعون آیا, وہ شکی آیا کہ آ کے میرے مولا کے سینے پہ سوار. شمر و جالس ادا صدر, شمر ملعون حسین کے سینے پہ بیٹھا ہوا ہے اور جناب زینب 70 قدم فاصلے سے دیکھ رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں اما فی کم مسلم, آیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ ابن سعد کو مخاطب کر کے فرماتی ہیں ابن سعد اتنظر و یقتل ابو عبداللہ, ابن سعد تو دیکھ رہا ہے اور حسین کا سر تن سے جدا کیا جا رہا ہے. یہ ملعون منہ پھیر کے روتا ہے. اب یہ شمر ملعون حسین کے سینے پہ بیٹھا ہوا ہے. میرے مولا نے فرمایا اے ملعون ذرا اپنی نقاب ہٹا. اس نے نقاب ہٹائی. حسین مولا نے فرمایا صدق جدی رسول اللہ, میرے نانا اللہ کے رسول نے سچ فرمایا تھا. شمر نے پوچھا حسین تیرے نانا نے کیا فرمایا تھا؟ میرے مولا نے فرمایا میرے نانا نے مجھے بتایا تھا حسین تیرا قاتل کتے کا ہم شکل ہوگا, اس کے بدن کے بال خنزیر کے سے بالوں سے ہوں گے. گویا میرے مولا فرما رہے تھے کہ مجھے یقین ہو گیا وہ شخص تو ہے جو مجھے قتل کرے گا. اب اس ملعون نے حسین مولا کو منہ کے بل لٹایا سے اترا اور وہ خنجر جو تیز نہیں تھا اس کے ذریعے سے حسین کی گردن, وہ بھی پشت گردن سے, عزیزوں اگر نہر کا مکان کٹ جائے درد نہیں ہوتا, اگر چار کے حیات جلد کٹ جائے انسان کو درد نہیں ہوتا, لیکن پشت گردن سے پہلے رگے نہیں کٹتی. میں کیسے اس مصیبت کو بیان کروں, پشت گردن سے اس نے ضربے لگانا شروع کی. پہلی ضرب لگی, دوسری لگی, انبیاء کی صفیں لگی ہوئی تھی. حسین کا امتحان دیکھ رہے ہیں, ملائکہ چھوڑ رہے ہیں صفیں, انبیاء صفیں چھوڑ رہے ہیں, بہادر حسین کا امتحان ہے. بس تیرہویں ضرب چلی, کربلا کی سرزمین پہ ایک زلزلہ آیا. شمر ملعون حسین مولا کا سر لے کے مقتل سے باہر نکلا. تبھی تو جناب زینب جب مقتل میں آئی مدینہ کا رخ کر کے میری بی بی نے جناب رسول اللہ کی خدمت میں عرض کی صلی اللہ علیہ ملک السما, اے نانا آپ پر آسمان کے ملائکہ کی صلوات و درود و سلام ہو. ہاں حسین مقدم راسا, یہ حسین ہے جس کے ایک ایک عضو قطع کر لیا گیا. مجزوز الرأس من القفا, مجھے معاف کریے گا مجزوز کا ترجمہ کرنا پڑ رہا ہے. ازادر ایک ہوتا ہے مقتو, ایک ہوتا ہے مجزوز. جز اس کو کہتے ہیں جسے کاٹا نہ کیا گیا ہو بلکہ کھینچ کے جدا کیا گیا ہو. زینب اپنے نانا کو فرما رہی ہے نانا تیرے نوازے کا گلا کاٹا نہیں گیا اور شمر ملعون کا خنجر کاٹ نہیں
رہا تھا اس مرعون نے کھینچ کے جدا کیا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. دار الهدایت محمد ہمارے